दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
मुझे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते
हैं। फोन से रास्ता करते हैं, 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अस्सलाम वालेकुम सामेईन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज। प्रोड्यूसर हमारे अंजुम गिल हैं और हमारे इंजीनियर हैं पीटर। तो हमारे आज के प्रोग्राम में मुतादित कहानियाँ शामिल हैं, और कहानियों से पहले एक खूबसूरत आवाज़ मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आप में से जो फेसबुक पर आए हैं, उन्होंने इनकी फ़ोटो भी देखी होगी, इनकी बच्ची की तस्वीर भी देखी होगी। लेकिन चलिए, इससे पहले कि हम उनकी बातें सुने और उनकी कहानियां सुने, उनकी आवाज़ सुनते हैं। लेकिन याद दिला दूं आपको कि ये प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव जा रहा है, आप आके अपने कमेंट्स और उनसे सवालात पोस्ट कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तो लीजिए पहले उनकी आवाज़।
तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम, हो इश्क है तू हमारा सनम। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम, हो जिंदगी का गुजारा सनम। तेरे नाम।
तो समीन आवाज़ ये थी अमजद हुसैन नदीम की, और फेसबुक पे लाइव इस वक्त मुझे बहुत से दिल नज़र आ रहे हैं और मुस्कुराते चेहरे। तो कहते हैं ना, आवाज़ में एक जादू होता है। मेरा ख्याल है अमजद की आवाज़ के जादू ने असर कर दिया। इससे पहले कि अमजद से बात करें, शाहिद खान, मियां आसिफ, जावेद शाह, एहसन फ़कीर, गुलाम हैदर संजरानी, नवाब खान, मुश्ताक बुनान, तौसीफ शौकी, अमीर सुंदुस, रऊफ खान और कलीम तरीन साहिबान, ये सब हमारे साथ हैं, शबीर भट्ट और आमिर साहब। तो नाम मैं मज़ीद पढ़ती जाऊंगी, लेकिन मेहमान से तारुफ आपका करवा दूं, यानी कहानीकार से। अमजद, आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
सलामुलेकुम।
जी वालेकुम सलाम। अमजद, मेरा ख्याल है कि पहले आपकी कहानी शुरू करते हैं, और अब लोगों को पता लग गया कि आप हमारे साथ हैं, ताकि वो सवालात भी आपसे पूछ सकें। तो चलिए हम अमजद नदीम की कहानी सुनते हैं। ये एक ट्रेजिडी से आगाज़ होता है कहानी का, यानी बहुत ही बड़ा रमिया है, लेकिन इसमें सुनने की बात यह है कि कैसे एक नौजवान ने अपने मुस्बत ख्यालात से, और सबसे बढ़ के मुआशरे ने उसको मुस्बत बनाने में क्या किरदार अदा किया। तो लीजिए कहानी सुनते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद नदीम है। बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। 2002 में मैं स्टडी के खातिर यहाँ से शावर चला गया था, क्योंकि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी टाइप की है नहीं जहाँ पे हम पढ़ सकें। तो यहाँ से हमारी एक नॉमिनेशन होती है, फिर उसके तहत हम मुल्क के दूसरे सूबों में पढ़ने जाते हैं। तो मेरा यहाँ से नॉमिनेशन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में UET पेशावर हुआ था 2002 में, और 2007 तक मैं वहाँ पढ़ता रहा हूँ इंजीनियरिंग को। 2007 22 नवंबर शाम का वक्त था, मगरिब की अजानों के बीच एक दहशतगर्दी की का हमला हुआ था हॉस्टल में, पेशावर यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल है उस पे, उसमें मुझे गोली लगी थी। ये बेसिकली दो मसले की लड़ाई थी जिसकी वजह से हमें टारगेट किया गया था, हम पे फायरिंग की थी जिसकी वजह से हमारे कुछ दोस्त हमारे शहीद भी हुए थे और मुझे चेस्ट पे गोली लगी थी और वो गोली मेरी जो शोल्डर टू शोल्डर क्रॉस हुई थी जिसकी वजह से मुझे T5 लेवल पे गोली लगी कमर में। उस वजह से फिर मैं पैरालाइज हुआ और मेरा नीचे का जिस्म जो मेरा चेस्ट से नीचे का जितना जिस्म था निचला धड़ जिसको कहते हैं वो मैं टोटली पैरालाइज हुआ था। जो शुरू के दिन थे वो मेरे लिए बहुत मुश्किल के दिन थे क्योंकि एक बंदा जो यंग एज में आके और उसकी यहाँ से डिग्री भी कंप्लीट हो रही हो इंजीनियरिंग की और उसको पता लगे कि उसको सारी जिंदगी अब व्हील चेयर पे गुजारनी है तो मेरे ख्याल में वो किसी भी बंदे के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम और वो वक्त होगा। और जाहिर बात है उस वक्त हम उस एज में भी नहीं थे, दुनिया को समझते भी नहीं थे, बस टीनेजर टाइप के होते थे। और तो उसके बाद फिर मुझे जब गोली लगी तो मुझे एक रक्शे में डाल के क्योंकि वहां पे एम्बुलेंस का इंतजाम न होने की वजह से मुझे एक रक्शे में डाल के रेडी लीडिंग हॉस्पिटल वहां लेके गए। वहां कुछ मेरे एक्सरे और उसके बाद डॉक्टरों ने कहा इनको स्पाइन कार्ड इंजरी हुई है तो ये यहाँ पे रिकवर हो नहीं सकते, यानी पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो बहरहाल इनिशियली 3 महीने मैंने वहां पे गुजारे और उसके बाद फिर क्योंकि मैं उस वक्त मेरी कुछ जहनी हालत भी ऐसी न थी कि मैं अपने आप को संभालना बड़ा मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं घर का इकलौता भी था और मेरे वालिद की 97 में एक एक्सीडेंटली केस में उनकी डेथ हुई थी जब उनकी उम्र मेरे ख्याल में कोई 37 या 38 साल की होगी। मेरे वालिद भी यंग एज में उनकी डेथ हुई थी, फिर घर का सरबराही भी मेरे ऊपर थी। उसके बावजूद मेरी वालिदा मेहनत कमाई जो भी करके मुझे वहाँ पढ़ाने के लिए वहाँ भेजा था तो वहाँ जाके मेरे साथ फिर ये मसला हुआ। तो अब जो छोटे बहन भाई थे उनका बोझ भी मैं उनका बोझ उठाने के जिम्मेदार था लेकिन मैं उनके ऊपर बोझ बन गया। ये बातें मैं बड़ा बहुत सोचता रहा। 2-3 महीने पता नहीं कैसे गुजर गए। जब डॉक्टरों ने कहा कि ये बंदा कभी अपने पैरों पे चल नहीं सकेगा तो फिर मैंने इरादा किया कि क्यों ना मैं इस जिंदगी से मैं क्या करूँ। अब जिस बंदे ने जिन्होंने काम किया था दहशतगर्दी, न जाने कितने लोग मेरी तरह के बिस्तरों पे बेडों पे मतलब जिंदगी गुजारे होंगे। बहुत सारे ऐसे मैं दोस्तों को जानता हूँ यहाँ गिलगित शहर में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मसलकी बेस पे जो दहशतगर्दियाँ यहाँ पे हुई, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दोनों तरफ से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानवरों से बदतर जिंदगी वो गुजारने पे मजबूर है जस्ट इसलिए कि उनको दहशतगर्दी के वो शिकार हुए हैं और बेगुनाह लोग अभी जिंदगी के और मौत की उस कशबकश से वो गुजर रहे हैं। जब ये मेरे साथ वाक्य हुआ तो अब क्योंकि मैं हर वक्त ये सोच रहा था कि मैं मुझसे मेरे 8 छोटे बहन भाई थे, मेरी वालिदा ने मुझे इसलिए वहां पढ़ने के लिए भेजा था कि मैं इनका सहारा बन सकूं। बहरहाल मैंने उसी दौरान कुछ अरसा मैंने सोचा जब मैं हॉस्पिटल में था कोई इस तरह का चीज मुझे मिल जाए तो मैं खुदकशी वगैरह कर लूं ताकि जिंदगी में अपने बहन भाइयों के ऊपर बोझ बनने से बेहतर था कि मैंने ये सोचा कि मैं अपने आप को मार दूं ताकि जो आज मेरी जान बची है ये भी निकल जाए। तो वहां पे एक दूसरा पेशेंट था जो वो खुद भी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था मगर वो छत से गिरे थे और उनको C5 लेवल पे चोट लगी थी, यानी उनका सिर जिसम में सर के ऊपर जान थी, पूरा सर उसका हिलता था। बाकी जब मैंने उनसे ये बात शेयर की यार मैं खुद को इस तरह मार देना चाहता हूँ, तो उस बंदे ने कहा यार देखो मैं पिछले 6 साल से इस व्हील चेयर पे मतलब इस बेड पे पड़ा हूँ, आप तो कम अज कम व्हील चेयर पे बैठे हुए, मैं तो बेड पे हूँ और मेरे सर खुजाने के लिए भी कोई बंदा मेरे पास अगर ना हो तो मैं सर भी नहीं खुजा सकता हूँ, कम अज कम आपके हाथ तो काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया है और हर हाल में मैंने जीने की कसम खाई। तो बस उस बंदे की उस बात के बाद फिर मैंने सोचा नहीं ये कोई रास्ता नहीं, ये अगर मैं करूँ तो ये बुजदिली का काम है, अगर मैं खुद को मार दूँ और अपनी लाइफ को यहाँ पे खत्म करूँ तो जो मेरी बेसिक ग्रूमिंग जो मेरी मेंटली और फिजिकली जो ग्रूमिंग हुई वो वहाँ पे हुई पैराफ्लेजिक सेंटर में। उन लोगों ने मुझे सिखाया कि आपने कैसे व्हील चेयर पे शिफ्ट होना है, कैसे आपने वॉशरूम जाना है, कैसे आप, क्योंकि मैं 25 साल का या 24 साल का था जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था तो जाहिर बात अब मुझे पता ही नहीं था कि मैंने स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है। फिर उन लोगों ने मुझे सिखाया वहाँ पे, इसमें मैं हमारे अलियास सईद साहब वहाँ पे जो इंचार्ज होते हैं उनका मैं बड़ा मशकूर रहूँगा तमाम बात जब तक मैं जिंदा हूँ। उसके बाद फिर जाहिर बात है क्योंकि मैं अपनी जो पढ़ाई थी उसको भी कंटिन्यू नहीं रख सकता था जिस हालत में था जिस पोजीशन, क्योंकि उस वक्त मेरा यूरिन और स्टूल और दूसरी चीजें जो मेरी कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल थी वो मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता था क्योंकि नीचे का दर्द जो था मेरा टोटली पैरालाइज था, उसमें जान ही नहीं थी, सेंसेशन नहीं थी। तो जाहिर बात है बहुत सारे मेरे साथ इश्यूज थे। 2008 में मैं यहाँ गिलगित शिफ्ट हुआ वापस अपने भाई घर, यहाँ गिलगित से 4 किलोमीटर दूर एक गाँव है नौपुरा जिसका नाम है, तो मैं वहां पे रहता था। एक साल मैंने खुद को बंद किए रखा بند کر کے رکھا ایک روم میں, میں نے کبھی دھوپ نہیں دیکھی باہر, مجھے پتا نہیں چل رہا تھا کہ باہر رات ہے یا دوپہر, کیونکہ گاؤں تھا. تو ایک ملنگ میرے پاس آئے, ایک ملنگ جس کو ہم مطلب سمجھتے ہیں کوئی پاگل ٹائپ کا بندہ, وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بغور دیکھا اور مجھے کہا یار اگر تم بہتر نہیں ہے کہ یہاں سے اس گاؤں میں اپنی زندگی یہاں گزارو, یہاں سے تم گلگت شفٹ ہو جاؤ نیچے شہر, جہاں گلگت مین شہر میں. تو انہوں نے کہا کہ گھر کا میں بندوبست کروں گا, آپ دو مہینے کے لیے گلگت شہر نیچے آ جاؤ اور اس کے بعد پھر اللہ مالک ہے اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا. وہاں ایک کرائے کا چھوٹا گھر لیا, اپنی والدہ اور میرے جو میرے چھوٹے یتیم بہن بھائی تھے ان کو لے کے میں نیچے گلگت شہر آیا, گلگت جہاں پہ سٹی میں آپ جہاں میں رہتا ہوں, تو وہاں لے کے آیا. اس کے جب وہاں لے کے آیا تو پھر میں نے ایک انیشیل یہ کام کیا کہ میرے گھر کے باہر, کیونکہ شہر تھی, شہر کے باہر ایک پی سی او تھا, پی سی او والے کو جب پتا چلا یہ بندہ اس طرح ہے گھر میرے پڑا رہتا ہے, تو وہ آیا میرے پاس, انہوں نے کہا تم دن کو ایسا کرو 200 روپے میں آپ کو دوں گا, آپ میرا پی سی او چلاؤ. تو ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ ایک دو تین مہینے کے بعد اس پی سی او والے نے مجھے کہا یار میں اپنا پی سی او آپ کو بھیجنا تھا. تو پھر پی سی او مطلب پبلک کالنگ کال آفس جو ہوتی تھی, اس وقت موبائل کا اتنا وہ نہیں تھا سلسلہ نہیں تھا, لوگ زیادہ پی سی او کا یوز کرتے تھے. پھر اس وقت کے جو چیف سیکرٹری تھے وہ کوئی ریٹائر میجر تھے, ان کے پاس میں گیا, انہوں نے مجھے وہاں ان سے ملاقات کروائی. پھر میں یہاں گلگت واٹر اینڈ پاور میں ایز اے سب انجینئر کے پوسٹ پہ میں یہاں پہ جاب پہ لگ گیا. بہرحال گل کا سلسلہ چلتا رہا 2000 تقریباً 9 کے آخر تک, کیونکہ میں زیادہ ویرچیئر پہ ورک زیادہ کرتا تھا, اس وجہ سے مجھے کمر میں بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی. کمر میں زیادہ تکلیف ہونے کی وجہ سے پھر مجھے خود کو یہاں سے موو کرنا پڑا کراچی علاج کے سلسلے میں دکھانے کے لیے اپنے آپ کو. 2009 کے آخر میں اسٹارٹنگ میں یہاں سے شفٹ ہوا کراچی آخان ہاسپٹل میں, میں نے اپنی علاج کروانا مطلب وہاں پہ علاج کچھ عرصہ میں نے کروایا. علاج کا سلسلہ میرا چلتا رہا. دو تین مہینے کے بعد جو میرے پاس پیسے ویسے جو میں یہاں سے لے کے گیا تھا وہ سب ختم ہوئے. تو میں نے میں کر رہی ہوں تھا کہ میں دن کو ہاسپٹل جاتا تھا علاج کے لیے, وہ 10-11 بجے کے بعد ایک ریڈی پہ کیلے بیچتا تھا وہاں اپنے جہاں میں نے روم لیا تھا, جہاں میں رہ رہا تھا اس گھر کے سامنے میں ریڈی پہ کیلے اور یہ فروٹس وغیرہ بیچتا تھا. تو لوگ زیادہ لیتے بھی تھے اس لیے وہ سمجھتے تھے ایک ینگ لڑکا ہے اور ہینڈی کیپ ہے, تو اس سے مطلب وہ مطلب ایک ثواب کے ارادے سے بھی لے مجھ سے وہ سودا سلف وغیرہ لے کے جاتے تھے. بہرحال کچھ اس طرح ہوا. تو بعد میں آخان ہاسپٹل والوں نے 3 دسمبر جو ڈسیبلٹی ڈے بنایا جاتا ہے اس کے لیے مجھے ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو کے لیے وہاں بھیجا. جب وہاں میں انٹرویو دے رہا تھا اور جو ہماری میزبان تھی اس نے کہا کہ ایک لڑکا انجینئرنگ کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک حادثے میں اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے, تو اس کو جاب وغیرہ کی اشد ضرورت ہے. تو بہرحال وہاں کے جو ہمارے ہاشوانی گروپ آف کمپنیز کے ہمارے امین ہاشوانی صاحب شاید مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے, تو انہوں نے کہا فون کیا لائیو اسٹوڈیو پہ اور کہا کہ میں اس لڑکے کو میں جاب دینا چاہتا ہوں, یہ میرے پاس آ جائیں. ایک دو دن کے بعد مجھے وہاں کراچی میں جاب, مجھے ایز الیکٹریکل انجینئر اس نے اپنے ایک جو ان کی پاور ہاؤس تھی وہاں پہ مجھے رکھا ایز الیکٹریکل انجینئرنگ, کیونکہ میں کر رہا تھا تو اسی پوسٹ پہ اس نے مجھے آشوانی صاحب نے مجھے وہاں پہ لگا دیا. تو انہوں نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو جتنی سیلری میں آپ کو دیتا ہوں وہ میں آپ کو گھر پہ بھی بھیج سکتا ہوں, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کیونکہ آپ کے اندر یہ گٹس ہے کہ آپ آگے جا سکتے ہو تو آپ ایسا کرو کہ یہاں ڈیوٹی پہ آ جاؤ, اپنا کام کرو, اپنے گھر جاؤ. بہرحال انہوں نے بہت مہربانی کی زندگی میں. میری زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اس میں ایڈی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا, عبدالستار ایڈی صاحب کا. ایڈی صاحب نے بھی بہت ہی میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا, کیونکہ میں جب جاب کے لیے ملیر سے سائڈ ایریا آتا تھا تو ظاہری بات ہے میری سیلری اتنی نہیں ہوتی تھی کہ میں روز ٹیکسی بک کر کے, کیونکہ وہاں ٹرانسپورٹیشن کا ایسا نظام ہی نہیں کہ میں ویل چیئر کے ساتھ کہیں گھوموں. تو ایڈی صاحب کو جب پتا چلا میں ان سے ملا, میں نے ریکویسٹ کی سر اس طرح میرا مسئلہ ہے تو آپ میرے لیے ایمبولینس کا بندوبست کرو تاکہ میں جاب آتا جاتا رہوں اور میری جاب کنٹینیو رہے. تو انہوں نے مجھے 1.5 سال تک فری آف کاسٹ, کوئی پیسے مجھ سے نہیں وہ لیتے تھے. صبح میرے گھر پہ ایڈی ایمبولینس آتی تھی مجھے وہاں سے اٹھاتی تھی, جاب کی جگہ چھوڑ دی تھی, پھر شام کو آ کے واپس میرے گھر لے جا کے چھوڑتی تھی. تو 1.5-2 سال پھر اسی طرح ایڈی صاحب نے کیا. پھر 2014 میں میری بیٹی پیدا ہوئی. بیٹی کے بعد پھر میں نے میرے پاس جب بیٹی پیدا ہوئی تو ایک دم سے میری پوری لائف ہی چینج ہو گئی, کیونکہ اب میں جب پہلے سوچتا تھا صرف بہن بھائی اور اپنے لیے, جو میرے چھوٹے بہن بھائی مختلف سکولوں میں پڑھتے تھے ان کے لیے سوچتا تھا, بیٹی بھی ایک ذمہ داری میرے اوپر تھی. تو لیکن ہوا یوں کہ اس بیٹی کے آنے کی وجہ سے پتہ نہیں اللہ نے کیسے میرے لیے راستے کھولے کہ میں آگے بڑھتا گیا. اور پھر میری انکم جنریشن بھی زیادہ ہوتی گئی. پھر مطلب میں نے کراچی میں کوئی 10 سال گزارے. 10 سالوں میں وہاں سب سے پہلے میں نے اپنے لیے یہ سوچا کہ اگر میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں تو کیوں نہ میں اپنے جیسے بندوں کے لیے وہاں پہ کام کروں. پھر کراچی میں جتنے اسپائنل کارڈ ایوی کے جو دوست تھے, خاص کر یہاں پہ لیاری سائڈ میں, کیونکہ وہاں پہ یہ گن مطلب شارٹ کے زیادہ کیسز ہیں, تو زیادہ لوگ وہاں پہ پیرالائز پڑے ہوئے ہیں. پھر ہم نے یہ اویئرنیس پروگرام کرنے شروع کیے وہاں پہ کراچی میں, پھر ان کے علاج معالجے کے لیے اور ان کو ریہیبلیٹیٹ, ان کو عملی زندگی میں لانے کے لیے میں نے بہت کام کیا اس ایشو کے اوپر, ڈسیبلٹی کے اوپر, خاص کر اسپائنل کارڈ انجری کے حوالے سے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
تو سمعین, گلگت سے کہانی امجد ندیم کی تھی, اور بہت ان کی کہانی پہ ریسپانس میں دیکھ رہی ہوں فیس بک پہ بہت زیادہ ہے. تو امجد, اس سے پہلے کہ آپ سے بات کروں, میں چاہتی ہوں کہ جو اتنی محبت سے جن لوگوں نے آپ کے لیے پیغامات بھیجے ہیں, آپ کی آواز کی تعریف کی ہے, میں ان کے نام پڑھ دوں. کچھ سوال بھی ہیں آپ کے لیے. تو نواب خان نے بتایا کہ ان کا تعلق کے پی کے گاؤں میر جلے سے ہے, اور شاید کچھ پوچھنا چاہتے تھے, سوال میرے سمجھ میں نہیں آیا. آصف علی چانڈیو, امیر بخش چانڈیو اور عاشق خاص خیری, ان کا آپ سے سوال یہ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ اس وقت آپ کیا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ اپنے آپ محفوظ رکھیے سوال کو. ماجد زمان شاہ نے ہمارے خطوں کا پتہ پوچھا ہے. جی ہاں بالکل, ہمارا اسلام آباد میں پوسٹ آفس ہے, اور آپ کو جب آپ وائس آف امریکہ, یعنی خاص طور میں کہوں گی میری کہانی کے لیے کوئی کہانی بھیجیں, تو آپ کو ٹکٹ پاکستان کے لگانے ہوں گے. رجسٹری مت کیجیے گا خط کی, اور وہ پتہ ہے پی او باکس نمبر 1353 اسلام آباد پاکستان, اس کے اوپر لکھیے گا میری کہانی, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان. اچھا, حسن خان میروانی, رشد اللہ چٹھا, میاں آصف, جاوید شاہ, حیات محمد, توقیر بھٹی, اداس پنچھی, میر بلال میر, شبیر شاہ, رحیم بخش, امیر سندس, رحیم بخش منگل زئی ہیں, آفتاب شبیر ہیں, راجہ ساجد کریم, آصف خان بلوچ, حسن خان میرانی, ناظم خان, منظور راتھر, عظمت رانا, اور راجہ ساجد اکرم نے کہا ہے کہ کیا خوبصورت آواز ہے. یہ تعریف آپ کی امجد, اور لیکن لکھا یہ کہ اور میڈم سلامت رہے. تو بہت شکریہ, ویسے اللہ میاں آپ سب کو سلامت رکھے, اور ہمارے اتنے بہادر جو آج ہمارے کہانی گا رہے ہیں ان کو بہت لمبی زندگی دے, اور جو خدمت کر رہے ہیں اس کو کرتے رہنے کی توفیق دے. یونس محسن اور اسد عدیل, ان سب کے, آپ سب کے نیک جذبات ہم پہنچا رہے ہیں امجد تک. تو امجد, اب آپ مجھے بتائیے, آپ سے کہانی میں نے بہت طویل ریکارڈ کی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ 50 منٹ کے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوا ہوگا, آپ نے 50 منٹ کی ریکارڈ کروائی تھی, لیکن ہم زبانی مختصر باتیں پوچھیں گے. تو پہلے تو بتائیے کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں. وہاں تک تو ہم نے آپ کی کہانی سنی کہ آپ کراچی چلے گئے, پھر اس کے بعد کیا ہوا واپس آ کے؟
اچھا, میں پچھلے سال گلگت شفٹ ہوا ہوں, یہاں گلگت بلتستان دوبارہ اپنے جو آبائی علاقہ تھا یہاں پہ. اچھا, یہاں آ کے میں نے دیکھا جو ہمارے معذور, جو ہمارے دوست تھے, یا جو جن کو آپ پرسن وتھ ڈسیبلٹیز کہتے ہیں, ان کی حالت بہت خراب تھی. اب میں گورنمنٹ آف جی بی کے ساتھ مل کے ان کے لیے لیجسلیشن کا کام کر رہا ہوں, قانون سازی کا, اور وہ قانون کا ڈرافٹ بن کے بالکل تیار ہے, اور ان شاء اللہ بھی جو بھی اسمبلی کا اجلاس ہوگا یہ پاکستان کی تاریخ میں, یا جی بی کی, گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم قانون سازی اسمبلی سے پاس کروا رہے ہیں. اچھا, اور اس کا میرا بڑا رول ہے اس قانون سازی میں. اور اگر آپ میری پرسنل لائف کی آپ سوچیں تو پوچھیں تو میں ایک بزنس کرتا ہوں آٹو موبائل کا گلگت بلتستان میں, گاڑیوں کے سپیئر پارٹس اور ان کے جو موبائل ہوتے ہیں ان کا میں کام کرتا ہوں.
اچھا, تو ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, لیکن اس سے پہلے کالر ساتھ ہیں ہمارے, اور میں اپنے کالر سے درخواست کروں گی کہ اگر آپ سوال پوچھیے ضرور, مجھے معلوم ہے آپ سب اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں امجد سے, لیکن ساتھ ساتھ سوال بھی ان سے ضرور کچھ پوچھیے. یہ ہمارے ساتھ ہیں شوکت علی انجم صاحب ڈاراں والا سے. جی شوکت صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم میڈم, شوکت علی انجم ڈاراں والا سے عرض کر رہا ہوں.
جی
میں امجد جی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ کام کیا, اور میرا دیکھو اس کے بدلے میں نے کیا کیا, میں نے مطلب کانوں کی سواد تھوڑی سی کم ہوئی تو میں نے جاب چھوڑ دی. تو یہ لوگ ہیں با ہمت, میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں, اور میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی بائی برتھ بلائنڈ ہوں, और उसके बाद तो शहनाज अजीज साहब सभा को मेरे बारे में पता होगा।
जी हाँ बिल्कुल, मुझे पता है आपके बारे में। तो हमारे तमाम सुनने वाले, आप हमारे बड़े बाकायदा लिसनर्स हैं। और मैं ये बता दूं कि ये मैं बड़ी कदर करती हूँ उन लोगों की जो ना सिर्फ हमारा प्रोग्राम लिखते हैं बल्कि अपना वक्त देते हैं हमें। तो बहुत शुक्रिया आपका। और मैं यहाँ ये कहूँगी कि थोड़ा सा मेरा ये ख्याल है कि बाय बर्थ, बल्कि शौका साहब आप चले गए क्या? अच्छा शौका साहब जा चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पैदाइशी एक आपके साथ माजूरी होती है शायद उससे कोप करना ज़्यादा आसान होता है नस्बत उसके जो अचानक आप पे पड़ती है, जैसे कि अमजद के साथ हुआ। अमजद मेरा ख्याल ठीक है नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप उस जिंदगी में कैसे आ गए, अचानक के भागते दौड़ते अचानक आप व्हील चेयर में पाबंद हो गए। बिल्कुल,
तो एक एक बच्चा जो अगर बचपन में किसी भी डिसेबिलिटी के साथ वो पैदा होता है तो उसने उस अल्लाह की उस पहले वाली नेमत का उसको अंदाजा ही नहीं होता है कि हम तो पहले चल रहे थे फिर रहे थे, उस नेमत का हमें पता है। फिर हमने एक जीरो से एक दोबारा लाइफ हमें शुरू करनी पड़ती है। अगर आपके साथ एक एज में सर्टेन एज में आके आपके साथ कोई डिसेबिलिटी हो जाए,
अच्छा
फिर आपसे जीरो से फिर दोबारा शुरू।
अच्छा हमारे साथ रिन साहब भी हैं, जुल्फिकार रिन बलोच टोबा टेक्सिंग से। जी जुल्फिकार साहब। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे?
पहले नंबर पे पूरी रियो टीम को सलाम, प्रोड्यूसर को और मेजबान को, और इस कहानीकार भाई की कहानी मैंने सुनी, बहुत मुतासिर हुए और हम इसके लिए दुआ करते हैं। सवाल तो इनके लिए कोई नहीं करते, हम इनके लिए दुआ करते।
चलिए आपकी दुआओं की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा चागी से जहूर साहब हमारे साथ हैं। जी जहूर साहब,
क्या हाल है भाजी? खैरियत से?
जी 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 बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
मैं इस भाई को सुर्ख सलाम पेश कर रहा हूँ कि ये अपनी मेहनत से इतना जगह से पहुँच गया, इतना जगह। ये हिम्मत से इंसान का अपना हिम्मत होता है, हिम्मत से मदद, मदद से खुदा होता है। इंसान इतना मजबूत हो जाए वो कभी किसी को मोहताजी नहीं होता।
बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आपका जहूर साहब पूरा नाम क्या है?
मेरा नाम जहूर अहमद है, मैं खुद के एक क्रिकेटर हूँ, जहूर मुश्ताक के नाम से मैं बहुत मशहूर हूँ यहाँ पे।
अच्छा आप क्रिकेटर हैं?
सर मैं बार बार आप लोगों का हर प्रोग्राम में शामिल करता हूँ अपने आप को, मगर काम नहीं उठा रहे हो। जी हमारा
मुझे एक तो थोड़ा सा आप जोर से बोलेंगे, फोन बंद नहीं कीजिए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए आपकी आवाज़ मुझे। क्या आपने कहा बार बार आप कॉल करते हैं?
मैं बार बार फोन जिस टाइम पे ट्राई कर रहा हूँ, सवाल होते हैं या सवाल होते हैं आप लोगों के, मैं ट्राई करूंगा कि सवाल का मैं जवाब दूं, मगर मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे थे।
अच्छा ये उसमें आप जहां रंग में करते होंगे। अच्छा नहीं मुझे अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, क्या बताया आपने अभी, आप क्या करते हैं?
मैं खुद क्रिकेटर हूँ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चाकी का, जहूर जहूर अहमद नाम है मेरा, मैं जहूर मुश्ताक के नाम से बहुत मशहूर हूँ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट।
अच्छा ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो आप उसमें टीमें खेलते हैं जो सूबे की कोई टीम होगी आपकी इलाके की?
मैं खुद यहाँ पे अभी नेशनल बैंक का टूर्नामेंट शुरू है में, कल नहीं परसों इंशाल्लाह हमारा मैच जुमे के दिन।
अच्छा मुझे बड़ी खुशी होती है जहूर साहब ऐसे लोगों से बात करके और मिलके। आप अपनी कहानी क्यों नहीं सुनाते आके हमारे प्रोग्राम में? अपना नंबर आप दीजिए हमारे अंजुम साहब को।
ये लीजिए हमारा नंबर, यही है हमारा नंबर।
नहीं अभी बोलिएगा नहीं, आप बोलिए नहीं, अंजुम आपसे बात कर रहे हैं, वो आपका नंबर लिख रहे हैं, आप अपना नंबर दे दीजिए उनको। अच्छा तो अब मैं आपसे पूछूंगी भैया अमजद कि मुझे बहुत आपकी अच्छी कहानी लगी। अब इसमें हमने शुरू में गाना दिया था आपका, तो ऐसा लगता है कि महवर, मुझे पता है क्योंकि बच्ची का जिक्र किया तो जाहिर है आप शादीशुदा हैं और माशाल्लाह से एक प्यारी सी बच्ची के बाप भी हैं, तो शादी के बारे में बताइए कि कब हुई और कैसे हुई, लेकिन मुख्तसर बहुत। ठीक है
शादी असल में मेरी कजन मेरी फुफीजा सिस्टर थी मेरी वाइफ जो है, क्योंकि घर का कोई वो नहीं था, तो मेरी फुप्पी ने मतलब समझ के जबरदस्ती शादी करवाई थी हम दोनों की, क्योंकि हम एक दूसरों को बहन भाई समझते थे, कि एक दूसरों को जाहिर बात है एक जगह पे पले बड़े थे।
कजन्स का यही होता है, बिल्कुल सही कहा आपने।
हाँ तो और वो मेरी जो वाइफ है वो ज्यादातर हमारे घर में ही रहती थी, तो इस वजह से कभी उस नजर से देखा भी नहीं था, लेकिन क्योंकि घरेलू मजबूरियां भी इस टाइप की थी कि मेरी फुप्पी जो थी उन्होंने शादी करवाई थी हमारी शादी करीब 2009 में हमारी शादी हुई है।
अच्छा।
यानी मेरी डिसेबिलिटी के बाद, हाँ मैं जब व्हीलचेयर में था उसके बाद 2 साल के बाद मेरी शादी हुई।
तो कैसे आपने, जाहिर है कि आपने मुझे बताया था कि आप पहले बहुत रिलक्टेंट थे कि कैसे मतलब ऐसा ना हो कि रहम खा के शादी कर रही हूँ, तो कैसी साबित हुई फिर शादी?
میں نے اصل میں میں نے اپنی وائف جو بھی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اگر مجھ پہ ترس کھا کے شادی کر رہی ہیں تو آپ سوچ لیں, کیونکہ بعد میں مجھے کبھی یہ نہ لگے کہ آپ میرے اوپر ترس کھا رہے ہیں, کیونکہ میں خوددار ٹائپ کا, میں شروع سے میرے اندر ایک وہ چیز تھی. تو میں نے لیکن الحمدللہ میں اب سوچتا ہوں کہ شاید میری پھپھی کا وہ فیصلہ تھا جس کی وجہ سے میری زندگی کی جو مختلف, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جہاں سے اوپر اٹھتے ہیں یا آپ کے ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں, وہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ میری وائف میری لائف میں آئی اور پھر میری زندگی کو بہت آسان بنا دیا. یعنی اگر میری اگر ٹانگیں اب نہیں ہیں تو سمجھے کہ میری وائف میری مطلب لائف کا ایک آدھا حصہ وہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہی میری لائف آسانی سے گزر رہی ہے. اور ظاہری بات ہے میری کامیابی کے پیچھے بھی اور میں جس طرح کی لائف گزار رہا ہوں اس کے پیچھے بھی میری وائف کا ہی زیادہ تر ہاتھ ہے.
اچھا تو آپ کے ہم نے بتایا تھا شروع میں کہ 8 چھوٹے بہن بھائی تھے جس وقت آپ خود ایک نوجوان تھے اور آپ ویل چیئر پہ آ گئے, تو پھر کس کیا اب کہاں پہنچایا آپ نے اپنے بھائیوں کو؟ مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے بہت آگے تک لے گئے ہوں گے ان کو بھی.
جی الحمدللہ کہ میں رب کا شکر گزار ہوں. اور میں بس یہاں پہ کچھ کراچی کے جو ہمارے وہاں کے جو مطلب کراچی کے ہمارے دوست شاید ہمیں مجھے سن رہے ہوں, تو اگر میں ان کا شکر گزاری نہ کروں تو شاید یہ میری مطلب وہ ہوگی.
آپ نام لے کے ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں اگر آپ لینا چاہیں.
بالکل میں کم ظرفی ہوگی وہاں جو مین جو میری لائف میں امین ہشوانی صاحب ہمارے ہوتے ہیں, ہشوانی گروپ آف انڈسٹریز کے جو مالک ہیں وہ سی ای او ہیں ہمارے عبدالستار ریڈی, اللہ ان کی مغفرت کرے, اور ان کے جو احمد ان کے جو مطلب وہ ہیں پوتے تھے وہ, اور ایک الب غلامان عباس اسکول کے نام سے ایک وہاں پہ ایک اسکول ایجوکیشن سسٹم ہے جنہوں نے میرے بھائیوں کو پڑھانے میں میری مدد کی وہاں پہ کراچی میں. یعنی مطلب ہاں مطلب فیسوں میں مجھے ریلیکسیشن دی کیونکہ بچے قابل تھے, تو انہوں کو مطلب میٹرک تک پھر اس کے بعد پھر وہاں پہ کالج ان کی ہوئی. تو بہرحال جب وہ کالج پہنچے تو پھر میری مطلب کیا کہتے ہیں میں کما بھی سکتا تھا, اور پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا میں کسی اور کو برڈن ڈالوں, اور پھر میں نے ان کی کالج وغیرہ کی فیسیں میں نے خود پے کی, کیونکہ اسکول جب وہ پڑھ رہے تھے اس وقت میری اتنی منتھلی کمائی نہیں تھی کہ میں ان کی زیادہ فیسیں وغیرہ یا اس طرح وہ کرتا, تو اس وقت میری لوگوں نے بہت مدد کی. اب الحمدللہ ایک میرا بھائی این ای ڈی سے سول انجینئرنگ کر چکا ہے اور کراچی گرامر اسکول میں ایز اے لیکچرر وہ وہاں پہ پڑھا رہے ہیں. میرے جو چھوٹے بھائی ہیں منظور حسین جن کا نام ہے, اور ایک میرا چھوٹا بھائی ہے کامل حسین جو سب سے چھوٹا ہے, جو میرے والد کی ڈیتھ کے 3 مہینے کے بعد پیدا ہوا تھا. تو اب وہ سول انجینئرنگ سر سعید سے کر رہے ہیں اور وہ 6th سیمسٹر میں ہے. اور ایک دوسرا تیسرا جو بھائی ہے میرا بیچ والا دانش اقبال جن کا نام ہے, وہ کراچی یونیورسٹی سے ایم بی اے کر رہے ہیں.
دیکھیں میں یہاں پہ یہ سننے والوں کو بتاؤں گی, لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ شخص چاہے انجینئر تھا یا کسی بھی شعبے میں تھا, تو امجد جیسا آدمی نے کبھی کوئی بے ایمانی کا پیسہ اپنے گھر میں نہیں آنے دیا ہوگا. آپ دیکھیے اپنی اس حق حلال کی کمائی سے انہوں نے 8 بہن بھائیوں کی پرورش کی اور انہیں کس مقام تک پہنچایا. تو کئی دفعہ سننے والے مجھے لکھتے ہیں ایسا, اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی زندگی میں بہت سے مسئلے ہیں لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ 20-30 ہزار تنخواہ میں کیا ہوگا. لیکن اگر آپ دانائی سے چلیں, اور جیسے یہ ایک کمرے کے گھر میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے ایک کمرے کا گھر لیا جس میں اپنے سب بہن بھائیوں اور والدہ کے ساتھ یہ رہے, اور ان کی بیوی نے بھی, اچھا ہم ان خاتون کے بارے میں نام تو بتائیے ان کا اتنی محبت سے جن کا ذکر ہو رہا ہے.
میری وائف کا نام رضیہ ہے, رضیہ امجد.
اچھا رضیہ امجد, تو چلیے وہ جو شروع,
اور اس کی ایک اس کی ایک اور قربانی کا میں بتا دوں, کیونکہ وہ سلائی اسکول میں ٹیچر تھی جب ہماری شادی نہیں ہے مطلب ابھی ہو رہی تھی, تو جب ہمیں کراچی جانا پڑا تو انہوں نے اپنی جاب کی بھی قربانی دی, حالانکہ گورنمنٹ جاب پہ تھی وہ یہاں پہ, تو ظاہر بات ہے کراچی ہم رہے تو یہاں سے وہ جاب بھی چلی گئی ان کی.
بڑی بات ہے, لیکن دیکھیں نا ایک خاندان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور کچھ اور کالرز کا نام, کالرز کا نہیں بلکہ فیس بک پہ جو ہمارے ساتھ ہیں, محمد فیصل, سید بشارت, راجہ یوسف اور وحید علی ابرو صاحبان, جاوید لون کشمیری, نثار آفرید, ان سب نے مطلب میں یہ دیکھ سکتی ہوں کہ لوگ بہت ہی دل سے آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں. اچھا امجد میں آپ سے ایک بات پوچھوں گی یہاں پہ, دیکھیے ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ ایک دہشت گردی کے واقعے کا شکار ہوئے, تو ظاہر ہے آپ کے دل میں غصہ تھا بہت زیادہ ہے نا, کیونکہ ایک لسانی جو جھگڑے تھے اس کا, لسانی نہیں بلکہ فرقہ وارانہ جو جھگڑے تھے اس کا یہ نتیجہ تھا. جی, اور بہت ہی قابل نفرت یہ بات ہے, چاہے کسی بھی, چاہے زبان کی بنیاد پہ ہوں, چاہے مذہبی فرقوں کی بنیاد پہ ہوں یا مذہب کی بنیاد پہ ہوں, یہ بہت ہی قابل نفرت بات ہے کہ انسان انسان کے ساتھ یہ سلوک کرے. اچھا پاکستان میں، لیکن ایک تو آپ نے اسے اوورکم کیا، آپ کو ایک ایسا آدمی ملا جو سوائے سر کے اس کا کچھ نہیں ہلتا تھا، اس نے آپ کو بتایا کہ ابھی میں ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو وہ آپ کی زندگی کے لیے ایک مثال بنے. لیکن آپ نے جیسے کہ ابھی کئی لوگوں کا شکر ادا کیا، تو ایک عام خیال یہ ہے، میں اکثر پروگراموں میں سوال بھی دیکھتی ہوں، کہ شاید مطلب جو مختلف صوبوں کے رہنے والے ہیں وہ بڑی نفرت کا سلوک کرتے ہیں، کسی دوسرے صوبے کا آدمی آ جائے اس کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں. تو آپ گلگت سے اٹھ کے کراچی گئے پہلی دفعہ کسی اور جگہ، تو کیا تجربہ رہا آپ کا؟
کیونکہ میں اس سے پہلے پشاور میں بھی رہتا تھا، اور یہاں ظاہری بات میں گلگت ایجوکیشن کے سلسلے میں وہاں پشاور بھی چلا گیا تھا، مگر میں نے کراچی جیسے لوگ، کراچی کے جو وہاں کے مطلب جن کو ہم عام فیملی الفاظ میں ان کو مہاجر کہتے ہیں، ان سے اچھے لوگ میں نے نہیں دیکھے. میں خاص جو یہ جو چرک کے حوالے سے یا جو انسانی مطلب ان کے فلاح و بہبود کے لیے یا اس طرح کے جو وہ کام کرتے ہیں، یقین میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کا مجھے ویلکم. مجھے کبھی اس بات پہ کیٹیگرائز نہیں کیا گیا کہ یہ گلگت کا، اس کی زبان کچھ اور ہے، اس کا رنگ کچھ اور ہے، اس کی چلنے کا بولنے کا انداز کچھ اور ہے. مگر میں جہاں پہ بھی گیا ہوں بہت مجھے ریسپیکٹ ملا وہاں پہ، صرف نہ صرف سیاسی پارٹیوں کی، میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہاں کی جو موجودہ سیاسی پارٹی جہاں پہ وہ کرتے تھے، بعد میں پی ٹی آئی رہی، مجھے کبھی نہیں کہ میں کسی غیر جگہ میں رہ رہا ہوں، بلکہ میں گلگت سے زیادہ کہنا مجھے نہیں چاہیے، لیکن میں وہاں پہ خوش رہا تھا کراچی میں. اور مجھے کبھی وہ ان لوگوں نے پیچھے اس وجہ سے نہیں کیا کہ ایک تو میرے اندر کوئی ڈسیبلٹی ہے، میں ویل چیئر یوزر ہوں، یا میری زبان، میرا مسلک، یا میرا وہ الگ ہے. میں جہاں پہ بھی گیا لوگوں نے مجھے ویلکم کہا. کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی راستے میں، کیونکہ میں خود گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں، میری بائک خراب ہو گئی، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے تھا، کوئی فرشتہ آیا مجھے میرے گھر تک پہنچا دیا، میری بائک کو میرے گھر تک پہنچا دیا، میری گاڑی کو ٹو چین کر کے وہاں میرے گھر تک پہنچا دیا. بہت اس طرح میرے ساتھ واقعات ہوئے.
بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے آپ سے بات کر کے، اور خدا کرے کہ یہ لوگوں کے دل میں بات اترے اور وہ اپنے دل سے اس طرح کے خیالات کو جانے دیں، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا. مطلب یہ تو ہوتا ہے کہ ہر جگہ کوئی آپ کو، ہر آدمی اچھا نہیں ہوتا، ہر جگہ کوئی آدمی برا نہیں ہوتا. ہاں تو لیکن انسانوں کو ان کی انسانیت کی بنیاد پر پہچاننے کی کوشش کیا کریں. ضرور آپ کو برا کوئی آدمی ملے تو آپ اسے پسند نہ کریں، لیکن ہر آدمی کو اس لیے اس کیٹیگری میں نہ بانٹیں کہ یہ فلاں زبان بول رہا ہے، یا فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یا فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس میں یہ برائی ہے. تو چلیے، آپ نے پہلے پہلے جو ہم نے گانا آپ کا سنایا وہ تو تھا آپ کی بیگم کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ ہم نے ان کے نام کیا. اب آپ کی پیاری سی بیٹی ہے، ان کی فوٹو بھی ڈالی ہے، اتنی حسین بچی ہے آپ کی، اور گڑیا کی طرح ہے بالکل. کیا نام کیا ہے ان کا؟
ان کا آئمہ زہرا. ان کا میں اصل میں یہ جب میں اس کے بارے میں بتا دوں، اب اگر میری فیس بک وغیرہ میں دیکھے تو میں، یہ میری بیٹی جب ابھی 2 مہینے کی ماں کی پیٹ میں تھی، تو میں وہاں گیا تھا، مطلب اندر جو کہتے ہیں، اندر جو ایک نظارے وہاں پہ، تو میں ہمیشہ دعا مانگ رہا یا اللہ مجھے بیٹی دے دے. تو میری وائف کہہ رہی تھی یار اتنی مشکلوں سے بچہ اندر پیٹ میں پل رہا ہے، تم بیٹے کے لیے دعا کرو. تو میں کہتا نہیں مجھے بیٹا نہیں چاہیے، مجھے بیٹی چاہیے. تو میں نے اس کا نام اس کے پہلے سے پہلے آئمہ زہرا رکھا تھا. آئمہ مطلب مینس کے انبیاء کی جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو آئمہ کہتے ہیں. تو میں نے ان کا نام آئمہ کے رکھا. اب یہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اب جب یہ پیدا ہوئی تو واقعی میں یہ مطلب لڑکی تھی. ہم نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں کروائے تھے کہ بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، لیکن میں دعا ہمیشہ یہ کر رہا تھا یا اللہ مجھے بیٹی دے دے. اب یہ میری زندگی کا حصہ ہے، اور کبھی کبھی شاید میں اپنی بیگم کو کہتا ہوں کہ آپ شاید جیلس بھی ہوتی ہوں گی کہ میں اس کو زیادہ.
نہیں، وہ بہت خوش ہوتی ہوں گی، کیونکہ ایک ماں کے لیے سچی کیا بات ہے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ اپنی بچی کو بھی چاہتا ہے، اور اپنی ماں کو بھی چاہتا ہے، اور اپنے پورے خاندان سے محبت کرتا ہے بیوی سمیت. اچھا ابھی آپ سے اور بھی باتیں ہوں گی. ہمارے ساتھ کالرز ہیں دو، اللہ سے در محمد صاحب ہیں، اور مانسہرہ سے احمد خان سواتی صاحب ہیں جو خود جرنلسٹ ہیں. تو در محمد صاحب پہلے. جی در محمد صاحب،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام در محمد صاحب.
باجی محترم کیا لے؟
جی میں بالکل ٹھیک ہوں بھیا.
طبیعت ٹھیک ہے؟
جی 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 بالکل. آپ کیسے؟
امجد بھائی کا اللہ کا شکر ہے، امجد بھائی کا کہانی سنا بہت اچھا لگا.
تو بس امجد بھائی آپ کے موجود ہیں، ان سے کچھ پوچھنا ہے؟
بس یہی پوچھنا ہے امجد بھائی سے کہ کتنا آپ کا کتنا اولاد ہے، کتنا بچہ ہے آپ کا؟
جی امجد
جی جی میری یہ ایک ہی اولاد ہے, اور یہ میں ذرا میں کیونکہ لوگ ذرا شرماتے بھی ہیں بتانے میں, تو یہ میری ایک ہی بیٹی ہے, اور یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوتی ہے اس طرح میری یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے.
اس میں تو شرمانے کی کوئی بات نہیں, یہ تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. جی ہاں,
بعض لوگ چھپاتے بھی ہیں نا اس کو, اور اس میں بھی ڈاکٹر سعید سجاد حسین رضوی ہمارے آسٹریلین کنسپٹ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں کراچی میں, تو انہوں نے جو اس کی فیس تھی وہ کوئی 12-13 لاکھ روپے یہاں پر پاکستان میں بن گئی تھی, تو فری آف کاسٹ اس نے میرا وہ پروسیجر کر کے میری بیٹی پیدا ہوئی.
مجھے لگتا ہے امجد آپ میں کوئی ایسی بات ہے کہ ہر ایک کا دل کھینچ جاتا ہے آپ کی طرف, یہ اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی ایسی چیز ملی اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے آپ کے لیے. اچھا احمد خان سواتی صاحب مانسہرا سے. جی سواتی صاحب.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟
شہناز صاحب میں پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں شامل ہو رہا ہوں.
جی خوش آمدید, بہت خوشی ہوئی آپ کے آنے سے.
اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے یہ پروگرام سنتے ہوئے, بہت خوش ہوتا ہوں. آج کے اس پروگرام میں
جی
امجد صاحب کی کہانی سنی, اور ان کی ضرورت مندی پر میں نے خراج تحسین پیش کرتا ہوں.
بہت شکریہ میرے بھائی.
میں سواتی صاحب آپ سے یہ کہوں گی, آپ جرنلسٹ ہیں اور مانسہرا میں ہیں, کئی دفعہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا جو مٹیریل ہوتا ہے فیس بک پر یا اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں, تو جیسے کہ اب آج ان کی کہانی ہے, یہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے, کچھ میں نے ان کے بارے میں تھوڑا سا فیس بک پہ لکھا ہے, فوٹوز بھی ڈالے ہیں ان کی بچی کے اور ان کے, تو میرا خیال ہے بہت ہی خوش ہوں گے اگر آپ اس کہانی کو ریپروڈیوس کریں اپنے اخبار میں, اور ہمیں بھی خوشی ہوگی, ہمیں کاپی بھیجیے گا اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ کو جب پسند آئے میری کہانی میں.
احمد خان سواتی کے نام پہ ہے میرا فیس بک.
ٹھیک ہے, اور آپ تو آپ ایسا کیجیے اپنا ٹیلی فون نمبر انجم کو اگر ٹیلی فون نمبر دے دیں اپنا.
شہناز صاحب ایک بات سنیں.
جی
اس طرح ہے کہ ہمارے ایک اپاج ہیں, دونوں ٹانگوں سے اپاج ہیں
جی,
ان کی کہانی میں آپ کو بھجوا رہا ہوں, اور محنت کش آدمی ہے, بہت محنت کش آدمی.
ٹھیک ہے, میں ضرور ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کروں گی. کیا آپ ان کی کہانی ریکارڈ کر کے ان کی آواز میں ریکارڈ کر کے ٹیلی فون پہ ریکارڈ کر کے فیس بک پہ بھیج سکتے ہیں مجھے؟
انشاءاللہ ضرور ضرور.
تو آپ ایک مہربانی کیجیے, آپ کا شکریہ آنے کا, آپ انجم کو اپنا فون نمبر دے دیجیے. ٹھیک ہے
جی.
اچھا خدا حافظ آپ کو, اور ابھی آپ ہمارے ساتھ امجد رہیے. لیکن دو باتیں آپ کی کہانی میں تھیں, ایک تو یہ جو ایک محبت انسانوں کے آپس میں, اور دوسرے ایک بچی سے آپ کی محبت. ایسی ایک اور کہانی میرے پاس ہے, مولانا داس صاحب کی یہ کہانی ہے, تو ہم پہلے وہ کہانی سنتے ہیں مولانا داس صاحب کی. انجم اگر آپ ہمیں مولانا داس صاحب کی کہانی سنا دیں, اور اس کے بعد ہم اور باتیں کریں گے امجد سے.
میرا نام مولاداد ہے, بانڈا غلام رسول بھائی والا, گاؤں پٹھان ہے, گاؤں ہمارا موسیٰ خیل ہے, تحصیل وزلمیہ والی. سانوں 1980 میں بھرتی ہوا تھا پاکستان کوسٹ گارڈ. فوجی تعلیم تربیت کے علاوہ سول تعلیم میری ایسے ہے. میرے ساتھی جو تھے وہ اتنے زیادہ کو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے, مطلب کوئی مشکل کام ہوتا تھا تو مجھے کرنا پڑتا تھا, جب وہ کوئی ویلفیئر یا ترقی کا موقع ہوتا تھا تو مجھے نیر سمجھا جاتا تھا. ضلع گوادر سے مشرقی سہل سمندر پر تصیب پور بندر اور ایک گاؤں کپر نام کا تھا. اس گاؤں کی آبادی تقریباً 80 گھروں پر مشتمل تھی. اس گاؤں سے کچھ فاصلہ پر بالکل کنارے پر پاکستان کوسٹ گارڈ کی پوسٹ تھی. سن 1994 عیسوی میں ہم 4 آدمی وہاں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے. سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ شام کو مچھلی پکڑنے کے بعد اپنی اپنی کشتیاں بمائے ان جال وغیرہ کنارے پر چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے. انہیں ہماری وجہ سے چوری ہونے کی فکر نہیں ہوتی تھی. دوسرے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے آ جاتے تھے اور اپنی اپنی کشتیاں کنارے سے اٹھا کر سمندر میں اتر جاتے تھے. ایک رات کو سور بندر والوں نے ایک منصوبہ بندی کے تحت کپر والوں کی سمندری حدود میں مچھلی پکڑنے والے جال لگا کر کپر والوں کا سمندر میں جانے کا راستہ بھی بند کر دیا تھا. کپر والے ان کا کسی طرح بھی مقابلہ نہ کر سکتے تھے. تفصیل تھی سور بندر, وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, 80 گھروں پر مشتمل تھا, تو اس وجہ سے جو ہے نا تو تھوڑی ان کی مالی حالت بھی صحیح نہیں تھی, دوسری نفری بھی کام تھی, دوسرا ان کی گورنمنٹ بھی اتنی نہیں سنوائی کرتی تھی, وہ ان کی پٹائی بھی کر دیتے تھے. وہ بیچارے درخواستیں دے دے کر مایوس ہو گئے تھے. ان کا یہ سلسلہ 1947 سے چل رہا تھا. انہیں کسی بھی عدالت سے انصاف نہ مل سکا تھا. وہ لوگ بہت پریشان تھے. ان کا بڑا آدمی مراد بخشو میرے پاس آیا اور منتق کرنے لگا کہ ہمیں کسی طرح راستہ دلوا دیں. میں نے اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے بغیر کسی لالچ رشوت اور بلا خوف و خطرہ ان کی سچی دل سے مدد کی. انہیں میں نے بولا کیسے کریں, آپ تین کشتیاں جو ہے نا سمندر میں رکھوا دیں, چوتھا ہمارا ساتھی یہاں پر حاضر ہوگا, ہم رائفلیں لے کر آ رہے ہیں. تو باقی جیسے تین کشتیاں پانی میں رکھوا کر چھ سات سات آدمی ڈنڈے سوٹیاں والے بٹھا دیں ساتھ, ان کے ہاتھوں میں چھریاں بھی دے دیں. جب میں ادھر گیا تو انہوں نے کہا کیا کریں. میں نے بولا یہ جال جو ہے نا رول کرو, رول کر کے جب کشتیاں بھر جائیں تو یہ کنارے پہ خالی کر کے تم واپس آ جاؤ, پھر رول کرو. ان میں مچھلی بھی لگی ہوئی تھی. پھر وہ گاؤں والوں نے دیکھا نا کہ بھائی یہ سات فوجی کھڑے ہیں, انہوں نے بھی جال اپنے تفیر سور بندر والوں نے انہوں نے ابھی اپنے جال لپیٹنے شروع کر دی. اس طرح وہ سمندر کلیئر ہو گیا. بعد میں وہ جو بڑا آدمی تھا ان کا وہ امام بخش کا بھانجا تھا, وہ آدمی سارے جو جتنے تھے وہ ڈرتے تھے سور بندر والے, ان کو وہ ایسے بھیڑ بکریوں کی طرح ہاں کے لے آیا تھا. وہ بیچارے خود نہیں آئے تھے, انہیں وہ زبردستی لے آیا تھا. تو وہ جب چلے گئے تو میں نے کہا کہ بھائی چاچا آپ کی میں ایسے مدد کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں بھی گالیاں دی ہیں, آپ کو بھی مارا پیٹا ہے, آپ کے بیٹوں کو بھی مارا ہے. تو جب اسے ہم لگائیں گے نا تو تم جو ہے نا کہنا کہ بھائی بچہ تھا کوئی بات نہیں, اس نے دو تھپڑ مجھے مار دیے تو کیا ہوا, تو باقی کام میں خود کر لوں گا. جب اس نے ایسے کیا نا تو میں نے کہا چاچا یہ صلح کرے, تو اس نے فوراً کہا میں صلح کرتا ہوں. میں نے بولا ٹھیک ہے صلح کر لو. بس اس طرح جو ہے نا میں نے صلح کرا لی ان کی. باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, نہ ہم نے کوئی اسے شوشا کی ہے, نہ کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں کہا. بڑا پرامن طریقے سے کام ہو گیا. وہ لوگ بہت خوش ہوئے, وہ سب علاقے کے لوگ چھوٹے بڑے بہت خوش ہوئے. ان لوگوں نے ہمیں خاص کر مجھے ماں باپ بھائیوں اور بیٹوں جیسا پیار دیا. میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ نہ قیمت کی میں ادا کر سکوں. مراد بخش بلوچ وغیرہ یہ پانچ بھائی تھے, انہوں نے مجھے بعد میں کہا کہ بیٹا ہم پانچ بھائی ہمیں سو سو کنال آتی ہے, ہم آپ کے نام ہوں اکٹھا آپ ایک ٹکڑا لے لیں 500 کنال کا, تو ہم آپ کو مکان بھی بنوا کر دیں گے, اگر آپ نے شادی نہیں کی تو شادی بھی کروا دیں گے, مکان بھی بنوا دیں گے تاکہ ان کے پاس ہمیشہ کے لیے رہوں. لیکن میں ایسا میں نے نہیں کیا کیونکہ میرے ماں باپ ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے, دوسرا میں نے شادی بھی کی ہوئی تھی, تو یہ ایک جھوٹ فراڈ ہوتا میری طرف سے. میرے پاس گزر اوقات کے لیے رقبہ بہت ہے 120 کنال. نومبر 2001 میں نے پھر درخواست دے دی, میں پینشن آ گیا ہوں. میرا یہ مقصد ہے کہ مذہب عبادات کے علاوہ معاملات کا نام ہے, ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مد نظر رکھنا چاہیے. دہشت گردوں کی طرح بے حس و صفاق نہیں ہونا چاہیے. دکھ انسانیت کی جہاں تک ہو سکے بھرپور خدمت کرنی چاہیے. اس طرح میں اگر کوئی چاہتا ہو تو بہت کچھ مل جاتا ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
اچھا جناب, ہمارے ساتھ فیس بک پر شازیہ خان, حمید خان حمید اور راجہ دلدہ. اب راجہ دلدہ کا پتہ نہیں نام کیا ہے, لیکن بہرحال دلوں کے راجہ ایسے اچھی کیا بات ہوگی. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو ذکر آیا نہیں, میں نے بات کی تھی بیٹیوں سے محبت کی. تو چلیے ان سے مولانا صاحب سے بات چیت کا دوسرا حصہ سنتے ہیں. بہت بہترین, مگر ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ میاں والی کے تھے, تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کا تبادلہ کوسٹ گارڈ پہ آپ کی ہوا حکم آپ کو تعیناتی کا بلوچستان میں میاں والی سے جا کے, اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے اور گھر والوں نے کیا کہا, آپ نے کیا سوچا, اور جب آپ وہاں گئے تو کیا گزری آپ پہ؟
میرے خیال میں تو پرامن تھا, کبھی مجھے تو کہیں شورش نظر آئی نہیں. میں تو یہ میرا مقصد ہے, میرا خاندان جو ہے نا فقیر, ویسے بھی صوفی آدمی ہیں ہم لوگ, ہمیں فقیر ہی کہتے ہیں. میرا باجی یہی مقصد ہے کہ میں تو خوش تھا ادھر, سیر و تفریح کی جیسے سمجھتے ہیں, جیسے آدمی سیر کرتا ہے ایسی, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, مجھے کوئی کہیں پرابلم نہیں ہوئی. ادھر ہم چار آدمی تھے نا, تو ہمیں ہر جگہ پہ لانگری تو نہیں ملتا تھا نا, روٹی پکانے والا یا کپڑے دھونے والا, دھوبی وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے. وہ مراد بخش نے یہ بھی کہا کہ بھائی گاؤں والوں کو کہ بھائی آئندہ جو ہے نا مولاداد کو ہم ہاتھ سے کپڑے دھوتے ہوئے یا روٹی پکاتے ہوئے نہ دیکھیں. تو میں نے کہا نہیں چاچا یہ کوئی بات نہیں, ہم روٹی بھی پکا لیں گے, کپڑا بھی دھو لیں گے, کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہوئے ہیں, سب کچھ دیا ہوا ہے. تو میں پسند کرتا ہوں اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کر کھانا, کپڑا بھی خود دھو لوں گا. ٹھیک ہے, راشن لے آیا کریں ہمارے لیے, کوئی چیز لے آیا کریں گوادر سے. تو پھر وہ جو آدمی بھی جاتا تھا نا, چھوٹی گاڑیاں ہوتی تھی لینڈ کروزر وغیرہ, تو یہ ہر کر لاتے تھے وہ راشن, کی صابن مختلف قسم کے, سبزیاں, دالیں, کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں لے جاتے تھے. میں کہتا تھا کہ اتنی بھائی نہ لایا کرو, اتنا ہم نہیں کھا سکتے. پھر بھی میرے ساتھی جو تھے وہ پکاتے تھے, ہم خود بھی کام, میں بھی ساتھ کرتا رہتا تھا کام. ہم ادھر تین چار چار کھانے بنا کر جنگل میں کھاتے پیتے تھے, بالکل ایسے رہتے تھے جیسے سول ماحول ہوتا ہے, ڈیوٹی کے ٹائم پہ ڈیوٹی, باقی جو ہے نا سول ماحول کی طرح رہتے تھے ہم.
تو واپس کبھی جانا ہوا آپ کا بلوچستان میاں والی سے؟
نہیں باجی میں نہیں جا سکا, بہت دور ہے وہ جو ہے نا, ادھر ہمارے سے کراچی جیسے دور ہے, کراچی سے آگے پھر اتنا وہ دور ہے. ادھر کبھی کبھی ہم بائیر بھی چلے جاتے تھے کیونکہ راستہ بہت خراب تھا, کچا تھا اس وقت. دوستی تو اس طرح میری بہت دوستی تھی, میں نے ایسے لوگوں کے بہت کام کیے, بہت کام کیے.
اچھا,
یہ تو واقعہ بتا دیا, باقی جو ہے نا اور اس طرح کی بہت کہانیاں ہیں میرے ساتھ.
تو وہاں پہ کوئی ان کا مراد بخش کا جو علاقہ تھا, وہاں کوئی بڑی دکان وغیرہ کوئی ایسی تھی جہاں پہ ٹیلیفون ہو؟
جنگل میں اس وقت تھے وہ موبائل, اس وقت ہمارے پاس ہوتے نہیں تھے, خط ہوتے تھے, یہ منی آرڈر ہم پیسے کرتے تھے, باقی کوئی ایسے جو ہے نا 15 دن کے مہینے مہینے کے بعد ہمیں خط ملتا تھا. خاص اسے دکان وغیرہ نہیں تھے, وہ جب آتے تھے ویسے وہ لوگ, خیر میں ان کو مطلب اتنی وہ غربت نہیں تھی, وہ مچھلی پکڑتے تھے بیچتے تھے, وہ لوگوں کی اچھی خاصی جو ہے نا آمدن تھی یہ مچھلی سے, خوشحال لوگ تھے.
ٹھیک ہے,
وہ جو چاچا مراد بخش تھا وہ خود بڑا خوشحال آدمی تھا. میری چھوٹی ہمشیر ہے جو ہے نا, یہ ابھی اس کے 2-3 بچے ہیں, 6-7 بہنیں ہیں میری, اور باقی جو ہے نا 2 بھائی ہیں. ایک بڑا ہے میرے سے وہ امامت کراتا ہے, ایک چھوٹا ہے وہ ابھی ادھر ہی کوسٹ گارڈ میں, اس کو میں نے بھرتی کرایا تھا, وہ ابھی صوبے دار ہے.
اور آپ کے اپنے بچے؟
میری 8 بچیاں ہیں, 2 بچے ہیں, یہ ایک چھوٹا بچہ میرے ساتھ کھڑا ہے الطاف حسین ہے, بڑا یہ 4th جماعت میں پڑھتا ہے, تو بڑا جو ہے نا بچہ عمران خان ہے, وہ اس نے میٹرک پاس کی ہوئی ہے, اس کو ابھی اس کا انٹرویو وغیرہ ہو گیا, پاس ہو گیا ٹیسٹ میں.
اچھا,
تو باقی اس کی کال آنی ہے, جب کال آئے گی تو میں خوش ہوں گا, کیونکہ یہ ہمارا قومی فرض بھی ہے تو دوسرا روزگار بھی ہے, ملک کا دفاع کرنا ہمارا فرض بنتا ہے.
تو بچوں میں بھی آپ کی کوالٹیز آئیں, آپ میں جو خوبیاں آپ نے بچوں میں بھی ڈالی وہ؟
ہاں باجی, میں جب بچیاں تھیں نا میری تو لوگ مجھے دیکھتے تھے تو افسوس کرتے تھے. میں پھر گیا اپنے صوفی بزرگ کے پاس, ادھر میں نے دعا مانگی, میں نے بولا وہ ہمارے دادا ہی بنتے تھے بزرگ, میں نے کہا کہ دادا آپ میرے لیے سوال کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مجھے بھی 2 بچے دے 2 بیٹے دے دیے. بچے بڑے خوشحال ہیں, بڑے عقل مند ہیں, چوری نہیں کرتے, سچ بولتے ہیں, دوسرے جو ہے نا صاف ستھرے رہتے ہیں, دوسرے گندے بچوں سے کھیلتے نہیں ہیں, گاری گلوچ نہیں نکالتے, اچھی باتیں کرتے ہیں, محنت کر کے یہ صحیح پڑھتے ہیں.
آپ کو ویسے بچیاں اچھی لگتی تھیں, لوگ مذاق کرتے تھے مگر آپ کے دل میں؟
اچھی ہیں باجی بچیاں میری, سب قرآن مجید پڑھی ہوئی ہیں, نماز پڑھتی ہیں 5 ٹائم اور تلاوت بھی کرتی ہیں, اپنا گھر کا کام کاج بھی یہ کرتی ہیں. جتنے بچیاں بچے آئے ہیں سب کو میں برابر سمجھتا ہوں, سب سے میرا پیار ہے, محبت ہے.
تو آپ نے جو لوگ مذاق اڑاتے تھے انہیں کبھی سمجھایا نہیں کہ بیٹیوں کے لیے ایسا نہیں کہنا چاہیے؟ مطلب یہ سچ ہے کہ دونوں ہونے چاہیے, بیٹے بیٹیاں, آدمی کو ارمان ہوتا ہے دونوں بچوں کا, لیکن بیٹی بھی خدا کی
بات. باجی یہ باقی بچیاں بھی اتنی خدمت کرتی ہیں ماں باپ کی, اتنا ہی پیار کرتی ہیں جتنا دوسرے بچے کرتے ہیں. بچوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ بچیاں زیادہ پیار کرتی ہیں, ماں باپ کی بڑی خدمت کرتی ہیں بےچاروں کی. ان کو کچھ بھی کہہ دو وہ جو ہے نا وہ خوش رہتی ہیں. ان کو کبھی بھی انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کیا ہے کہ یہ چیز ہمیں دے دو بابا, یہ ہماری نہیں ہے یا یہ وہ. وہ جو کچھ مل جاتا ہے بسم اللہ کر تو وہ خوشی قبول کر لیتی.
تو بھائی بہت ہی اچھی کہانی تھی, اور اب آپ نے دیکھا کہ میں نے کیوں خاص طور پہ ذکر کیا اس کہانی کا. امجد آپ سن رہے تھے اس کہانی کو؟
جی جی بالکل, بڑا زبردست.
ہاں تو اب میں آپ سے کہوں گی
انسپریشن میرے لیے.
جی بالکل. تو بچیاں مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے جب, ویسے تو اپنی اولاد کو پیار کرنا ہی چاہیے, لیکن یہ جو اولاد میں ایک تفریق ڈالتی جاتی ہے نا, جیسے یہ تو کچھ گھڑے کی چھپی بات نہیں ہے کہ بے شمار جو ہیں اسی لیے جو حمل ہیں وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں, کہ ان کو جب پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بیٹی ہے تو وہ اس کو پھر دنیا میں نہیں آنے دیتے. تو اس سے پہلے کہ میں آپ سے ایک فرمائش کروں بچیوں کے بارے میں ہی, میں کچھ نام پڑھ دوں. زاہد حسین لغاری, فقیر غلام حیدر سنجرانی, آفتاب شبیر کشمیر سے ہیں, شمشاد احمد بلوچ, محبوب علی ڈائیو, اداس پنچھی, ملک مزمل, اور رویندر سنگھ ویر صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ فرام انڈیا وتھ لو. تو بہت شکریہ آپ سب کا, آپ سب ہمارے ساتھ ہیں. ملک مزمل کے کئی میسج ہیں اور ڈاکٹر علی بروہی کے. تو اب میں آپ سے کہوں گی امجد کہ ایک کوئی گانا سنائیے, ایک اتنی پیاری آپ کی آواز ہے بچیوں کے لیے, دنیا بھر کی بیٹیوں کے لیے ایک گیت. آپ نے مجھے سنایا بھی تھا تو وہی دوبارہ سنا دیجیے. ٹھیک ہے؟
اچھا اصل میں تھوڑی سی آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں, کیونکہ گلگت میں ٹھنڈ یہاں پہ
مجھے معلوم ہے, مجھے معلوم ہے. تمام اچھے فنکاری کہتے ہیں میرا گلا خراب ہے اور مجھے اس کی وجہ. چند شعر
اپنی بچی کے لیے.
جی سب بچیوں کے لیے. جی
تجھ کو نہ دیکھوں تو دل گھبراتا ہے, تجھ کو نہ دیکھوں تو دل گھبراتا ہے, دیکھ کے تجھ کو دل کو میرے چین آتا ہے, دیکھ کے تجھ کو دل کو میرے چین آتا ہے. یہ کیسا رشتہ ہے, کیسا ناتا ہے, یہ کیسا رشتہ ہے, کیسا ناتا ہے, دیکھ کے تجھ کو دل کو میرے چین آتا ہے, دیکھ کے تجھ کو دل کو میرے چین آتا ہے. ہر غم اٹھاؤں تنہا اکیلے, تیرے لیے خوشیوں کے پھیرے, سارا سنساری میں تجھ پہ وار دوں, جتنا کہے تو اتنا میں پیار دوں, جتنا کہے تو اتنا میں پیار دوں. یہ کیسا رشتہ ہے, کیسا ناتا ہے, دیکھ کے تجھ کو دل کو میرے چین آتا ہے.
واہ 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 بہت خوب. آپ خامخا کہتے آواز خراب ہے, اتنی اچھی طرح آپ نے گایا. اور یہ جیسے ایک باپ کے جذبات نہیں گلے, پھر کیا غضب ڈھاتے اگر گلا ٹھیک ہوتا, ہم تو یہی کہیں گے. بہت اچھا. تو امجد بڑی خوشی ہوئی آج آپ سے جو باتیں ہوئیں. آخر میں دو چار نام اور, قادر, محمد عامر, محمد الیاس بھگت صاحب. تو آپ تمام صاحبان کا شکریہ جو پروگرام سن رہے تھے, انہوں نے میسیجز بھی کیے اور اپنے خیالات بھی, ساتھ ساتھ کہانیاں بھی بھیجیے آپ لوگ اپنی. جیسا کہ میں بار بار بتاتی ہوں کہ آپ فیس بک پر بھی یہ کہانی پوسٹ کر سکتے ہیں, مختصر بھی اگر کہانی لکھیں تو پھر میں آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ کی پوری کہانی سن سکتی ہوں, لیکن یہ کہ خاکہ ضرور مجھے ملنا چاہیے کہ کہانی ہے کیا. تو شکریہ ادا کروں گی میں آپ کا امجد اس پروگرام میں آنے کا اور شیئر کرنے کا ہمارے ساتھ اتنی خوبصورت کہانی. اور میں چاہوں گی کہ اب آپ بہت سی کہانیاں ڈھونڈ کے مجھے بتائیں, ٹھیک ہے, جہاں آپ کام کرتے ہیں. سامعین, اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے شہناز عزیز کو. انجینئر ہمارے پیٹر ہنٹلی تھے, پروڈیوسر ہمارے انجم ہیرل گل تھے, اور میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. ہم سب کی طرف سے آپ سب کو خدا حافظ. آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
آج کل دنیا بھر میں اسلامی طرز کی بینکاری میں اضافہ ہو رہا ہے. ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے مطابق خاص طور پر افریقہ میں اس کی مقبولیت بہت بڑھ گئی ہے. اس نظام میں سود لیا اور دیا نہیں جاتا, بلکہ اپنی ذاتی ملکیت والے اثاثوں کو ضمانت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اس بینکاری نظام میں شراب اور جوئے جیسے کاروباروں میں سرمایہ کاری نہیں کی جاتی. ساؤتھ افریقہ براعظم افریقہ کا کاروباری مرکز ہے, اور وہاں پر اسلامی بینکاری اقلیتی مسلمان کمیونٹی میں مقبول ہو رہی ہے, جن میں اکثریت جنوبی ایشیائی افراد کی ہے. جوہانسبرگ سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ انیتا پاول کی رپورٹ کی تفصیل پیش ہے. جب فرحان موتیار نے خاندانی کاروبار سنبھالا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ مختلف انداز میں کام کیا جائے. انہوں نے اپنے والد کو آمادہ کیا کہ وہ روایتی بینکاری کے بجائے اسلامی بینکاری نظام کے ساتھ کاروبار کریں. جوہانسبرگ میں سب سے پرانے انڈین مال میں وہ 4 عشروں سے عروسی ملبوسات کا کاروبار کرتے ہیں. فرحان موتیار کہتے ہیں کہ یہ ایک آسان عمل تھا, ان کو بینک بھی تبدیل کرنا نہیں پڑے کیونکہ ملک کے بڑے بڑے بینکوں نے اسلامی بینکاری کی پیشکش کر رکھی ہے.
Just by changing a few things in the way Islamic banking versus conventional banking, it makes a difference.
برائڈل ورلڈ کے شریک مالک فرحان موتیار کہتے ہیں کچھ چیزوں میں تبدیلی ضرور کرنا پڑی, اور روایتی بینکاری سے اسلامی بینکاری کو اپنانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی. اس سے فرق پڑتا ہے. بنیادی طور پر روایتی بینکاری سے اسلامی بینکاری میں تبدیلی ہوتی ہے, جہاں وہ آپ کی رقم پر سرمایہ کاری کرتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کے فرسٹ نیشنل بینک یعنی ایف این بی میں اسلامی بینکاری کے سربراہ کہتے ہیں کہ یہ کاروبار خوب پھل پھول رہا ہے, لیکن بینک اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات سے آگاہ نہیں کرتے. فرسٹ نیشنل بینک یعنی ایف این بی میں اسلامی بینکاری کے سربراہ امان محمد کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں مسلسل اضافہ دیکھ رہے ہیں, لیکن فرسٹ نیشنل بینک کے حوالے سے نہیں, بلکہ میرے خیال میں دوسرے بینک بھی اس میں شامل ہیں جو اس مخصوص شعبے میں کام کر رہے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلامی بینکاری کے فوائد زیادہ ہیں, اور وہ 2014 میں $500 million کے اسلامی کمپلائنٹ بانڈ کے کامیاب اجراء کا حوالہ دیتے ہیں, جسے ساؤتھ افریقہ میں سکک کہا جاتا ہے.
We're beginning to see the emergence of this coming through in East Africa, because for the first time we're hearing of governments like the Tanzanian government talking about sukuk
issues. First National Bank میں اسلامی بینکاری کے سربراہ امان محمد کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں ہم اس کی اٹھان ایسٹ افریقہ کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم پہلی بار تنزانیہ جیسی حکومتوں سے سن رہے ہیں کہ وہ سکوک کے اجراء کی پیروی کرنے والے ہیں. کینیا کی حکومت سکوک کے اجراء کی بات کر رہی ہے. ہم نے نائجیریا میں بھی اسی کے حوالے سے بات سنی ہے, اور میرے خیال میں سکوک کی کامیابی اور اہمیت زیادہ سے زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہے. امکان یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ افریقی ملکوں کو ان کے اپنے ملکوں میں اس بینکاری کے انفراسٹرکچر کو ترقی دینے کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں, لیکن سبھی کو اس بات پر یقین نہیں. سیلز مین امتیاز خان کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں اسلامی بینکاری میں سود اور منافع میں تفریق محض علامتی ہے, کیونکہ وہ بدستور سود ہی کی بنیاد پر کام کرتے ہیں.
No, I do not use Islamic banking. I feel that Islamic banking, the root starts from the normal banks.
سیلز مین امتیاز خان کہہ رہے ہیں کہ میں اسلامی بینکاری نہیں کرتا. میں محسوس کرتا ہوں کہ اسلامی بینکاری کی بنیاد عام بینکوں سے شروع ہوتی ہے, اور بنیادی طور پر اس میں بھی سود کا نظام ہے. میرے خیال میں سود کے بغیر کوئی بینکاری نہیں ہوتی. لیکن فرحان موتیار کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھی تاجروں کو قائل کرنے کی کوششوں میں ہیں کہ وہ روایتی بینکاری سے اسلامی بینکاری کے طریقے کو اختیار کریں.
I as a Muslim person believe there's more blessing in doing the right thing.
So for me, that's exactly why I do think that Islamic banking is the future.
Peace Bagger World کے شریک مالک فرحان موتیار کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میرے خیال میں درست طور پر عمل کرنے میں زیادہ برکت ہوتی ہے, اسی لیے میرے اپنے لیے بھی ایسا ہی ہے اور میں اسی لیے اسلامی بینکاری کو مستقبل قرار دیتا ہوں. ایسے میں جب بعض دکاندار شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں, بعض دوسرے افراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں سوچ بچار کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے عقیدے پر کار بند رہتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے منافع بھی حاصل ہوتا ہے تو پھر یہ ایک بامانی عمل بن جاتا ہے. بہز جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.